إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك بہت ہی مختصر وقت میں ایک مختصر زمانے کے بارے میں کچھ اہم باتیں آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور سوچتے سوچتے آدمی عمل سے رہ جاتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں رمضان میں عمل کریں گے لیکن رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شروع کے دور میں کچھ عمل کر لیتے ہیں جو جوش کی وجہ سے اور لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے کر لیتے ہیں لیکن پھر چار پانچ دنوں کے بعد ہفتے بعد وہ جوش تھوڑا سا ریگولیرٹی کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز جب نئی ہوتی ہے تعجب اس میں ہوتا ہے, جب وہ چیز پرانی اور عادت ہو جاتی ہے تو اس کا نیا پن ختم ہو جاتا ہے, آدمی پھر سے سست ہو جاتا ہے. ایسا ہونا اچھا نہیں ہے. اچھی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی استعداد کے بقدر اپنی کیپیسٹی کے مطابق مسلسل عمل کرتا رہے, خاص طور سے ایسے زمانے میں جو کہ بہت اہم ہے. ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ عمل کرے, کیونکہ ایک تاجر بھی عام دنوں کے مقابلے میں سیزن میں زیادہ کام کرتا ہے. تو یہ آخرت کے کامیاب ہونے والے انسان کے لیے سیزن ہوتا ہے. اگر واقعی ہم وہ تجارت کرنے والے ہیں, کیا ہم دنیا میں اپنے وقت اپنی صلاحیت اپنی کوشش کو خرچ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت اور مرتبہ اور مقام پانا چاہتے ہیں, تو یہ آنے والا وقت ہمارے لیے واقعی سیزن ہے. تفصیل میں جائے بغیر میں کچھ باتیں اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور بہت زیادہ باتیں ہیں اس لیے میں تفصیل اس میں نہیں کروں گا کہ ہم کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اتاکم رمضان, تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. شہر مبارک, یہ ایک مبارک مہینہ ہے. مبارک کہتے ہیں برکت کو, برکت والی چیز مبارک ہوتی ہے. برکت کے معنی خیر کے زیادہ ہونے کے, بھلائی کا زیادہ ہونا برکت ہے. رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں کے لیے برکت ہوتا ہے, زیادہ تر لوگوں کے لیے کھانے میں, کہ نئے نئے کھانے ان کو دیکھنے ملتے ہیں جو سال بھر نہیں ملتے ہیں. بعض غیر مسلموں کی بھی خوشی ہو جاتی ہے, چلو ان کے بہانے ہمارا بھی کام ہو گیا. بعض لوگوں کے لیے تجارت میں برکت ہوتی ہے, ان کا بزنس چلتا ہے کپڑے کا, جوتے کا اور بہت ساری چیزوں کا. لیکن واقعی وہ بندے جو آخرت کے اعتبار سے اس مہینے کو اپنے لیے برکت والا بناتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اس مہینے کے سلسلے میں اسی اعتبار سے بات کہی گئی ہے کہ اس میں خیر کے لیے آدمی کے لیے پاسبلٹیز امکانات بڑھا دیے جاتے ہیں. آپ نے سنا اس سے پہلی مجلس میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا ہے, اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے آدمی کے لیے بھلائی کا راستہ کھل جاتا ہے اور برائی میں اس کے لیے رکاوٹ آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, جس کو امام احمد نے اسی طرح سے نسائی نے اور بحقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اس حدیث کے بارے میں کہا کہ آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک, تمہارے ہاں رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ایک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اس سلسلے میں اس مہینے میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے, آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا, کیونکہ بغیر نیت کی اصلاح کے ایک آدمی کوئی عمل صحیح نہیں کر سکتا ہے, اور بڑی سے بڑی عبادت اگر وہ کر بھی لے تب بھی اس کے لیے ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے. کسی کے لیے رمضان میں روزے رکھنا وزن کم کرنے کے لیے ہوتا ہے, کسی کے لیے رمضان میں کوئی عمل کرنا کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے. تو ایک آدمی سب سے پہلے روضہ ہو یا اسی طرح سے دوسری جو بھی عبادات ہوں اس میں اپنی نیت کو صحیح کریں، وہ جو بھی عمل کرے اللہ کی خاطر کرے۔ مسجد میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب یہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، اور زور سے پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی قرت بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ بھی قاری صاحب ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو موقع ضائع ہو جاتا ہے، نیکی غائب، نیکی نہیں ملتی ہے، ثواب نہیں ملتا ہے، آخرت کا اجر نہیں ملے گا، دنیا میں ہو سکتا ہے نام، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میری خاطر، میری خاطر اپنا کھانا اپنا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے۔ شہوت انسان کے اندر جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، عورت کی خواہش، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، گناہوں کی خواہش، یہ ساری خواہشات ایک آدمی اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے۔ تو حدیث میں یہاں پر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود اس حدیث میں یعنی اللہ کے رسول نقل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ واقعی روزہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، کوئی غرض ایسی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے سوا ہو۔ جو انسان اللہ سے کم پر راضی ہو جائے واقعی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس کو یاد رکھیے، جو آدمی اللہ سے کم پر راضی ہو جائے کہ اللہ کی وجہ ہم کو یہ بھی مل جائے، کسی کا نام مل جائے، کسی کی عزت مل جائے، کسی کا کچھ مل جائے، اس نے اللہ کی واقعی قدر نہیں کی۔ اللہ کی واقعی قدر کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے کم پر کسی چیز کے لیے راضی نہ ہو، اس کو اللہ ہی چاہیے۔ یہ جو چیز ہے، ہاں جنت کا چاہنا بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ جنت اللہ ملنے کے بعد ملے گی، جس کو اللہ نہیں ملا اس کو جنت بھی نہیں ملے گی، تو وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ 30 دنوں کا، ایک مہینے کا اتنا بڑا مجاہدہ ہے کھانا پینا چھوڑنا، اور اس میں ایک آدمی اللہ کے لیے نہ کرے، یہ ساری تکلیف کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ پہلا کام اپنی نیت کو صحیح کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے ذکر کریں، جو بھی کریں، سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لیں، اللہ کے لیے مجھ کو عمل کرنا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرنا ہے، پھر اس عمل کو کریں۔ نیت کی اصلاح کیے بغیر اگر ہم عمل کرتے ہیں اور اس میں پھر ریاکاری آ جاتی ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا، محنت بھی جا رہی ہے اور کچھ مل رہا بھی نہیں، اور آخرت میں پکڑا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کرنا گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی نہیں ملے گی، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ ہے کہ تو نے کیا کیسے کسی اور کے لیے عمل۔ اسی لیے شہید کو اور اسی لیے قاری کو اور اسی لیے یعنی سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی سے اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلی بات اس کو یاد رکھیں کہ ہم اپنی تمام نیکیاں اللہ کے لیے کریں، خاص طور سے روزہ۔ دوسری چیز، نیکیوں کا اجر دل میں آدمی کے اس کی قدر ہو، یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ نے فرض کیا کر رہے ہیں، اب کیا کریں، نہیں کریں گے تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے، مجبوراً کر رہے ہیں، اب ہر سال آتا ہی مہینہ، کہیں بھاگ کے تو نہیں جا سکتے، مہینے میں رہنا پڑتا لوگوں میں، سب روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں، سب تراوی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں، زکات دینی پڑے گی ورنہ لوگ کہیں گے زکات ان کی کہاں گئی۔ تو اس طرح سے ایک آدمی رسمی طور پر عمل نہ کرے، اس کو روٹین نہیں بنائے، کیونکہ روٹین سے لذت نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی واقعی لذت تب محسوس کرتا ہے نیکیوں کی جب اس نیکی کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو عطا ہونے والا ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں یہ عمل کروں گا اللہ راضی ہوگا، دنیا میں اللہ اس کے بدلے یہ دے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ تو آدمی ایسی کتابیں پڑھے جس میں نیکیوں کی فضیلت ہوتی ہے، ایسی کتابیں پڑھے جس میں معتبر باتیں ہوتی ہیں، ایسی کتابیں نہ پڑھے جس میں معتبر باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو دوسری چیز یہ کہ ہم احتساب کریں۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نیکی اس کے اجر کو سامنے رکھ کے کرے کہ اس نیکی پر اللہ کی طرف سے کیا ثواب ہے، اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کے نیکی کی قدر کرتے ہوئے عمل کرنے کو احتساب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری مسلم حدیث کی بہت معتبر کتابیں ہیں، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری، صحیح البخاری، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے معتبر باتیں ان دو کتابوں میں ہیں، بخاری اور مسلم، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے, معلوم ہوا پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ صرف رکھ دینا ہے؟ نہیں, ایمانن و احتسابن, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. یعنی اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں, بس لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں, اللہ کا حکم اس لیے میں کر رہا ہوں. اور احتسابن, اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر رکھا ہے تو اس اجر کی طلب میں اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعظیم کے طور پر آدمی نے کی کرے. کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا آدمی کے لیے جنت کا ذریعہ ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم نیکی کریں تو احتساب کے ساتھ کریں, اس کے اجر اور اس کے ریوارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیکی کریں. اسی طرح سے تیسری چیز جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے, خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے, کیا ان کا اللہ کیسا ان کو تکلیف دیتا ہے. یعنی ان کو خام کا بےچارے کھانا نہیں کھاتے ہیں, پینا پانی نہیں پیتے ہیں, دن میں سامنے کھانا ہے تب بھی نہیں, ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہیں, یعنی ان کا اللہ ان کو کتنی تکلیف دیتا ہے. تو اس طرح کا ذہن بعض اوقات ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اور بعض مسلمان بھی دین نہیں جاننے والے سوچتے ہیں کہ کیا ہے, سال بھر میں ایک مرتبہ یعنی کھانے کی ہڑتال, نہیں کھانا کیوں نہیں, کیا فائدہ ہے اس کا. ایک آدمی کو اگر واقعی کسی عمل کی علت اور اس عمل کا مقصد معلوم نہ ہو تو اس کے اندر حرکت ویسی پیدا نہیں ہوتی ہے اور واقعی وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے. روزہ کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے, وہ رزق دینے والا آدمی سوچ سکتا ہے اس کے پاس کیا کمی ہے جو اس نے ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہا, اس کی وہ تو رزاق ہے, پھر وہ ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وجہ بتائی, کیوں تم کو میں بھوکا رکھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم, صرف تم کو ہم نے روزہ فرض نہیں کیا ہے, پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا, پچھلی امتوں میں بھی صوم کا عمل تھا. کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تمہارے اندر بچنے کا مزاج پیدا ہو. تقوی کے عربی معنی, تقوی کے عربی یعنی عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنا, پرہیز کرنا, اوائڈ کرنا. آدمی ناکام کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں. آدمی ناکام ہوتا ہے کرنے کا کام نہ کر کے غیر ضروری کام کرنے سے, یا ایک کام کے لیے اتنی جلدی کرنا کہ اس کو وقت سے پہلے کرنا, اور ایک کام جو وقت پر کرنا چاہیے تھا اس کو وقت نکل جانے کے بعد نہیں کرنا, یا اس کے بعد آنا اور پھر پچھتانا. ایک آدمی کے اندر ناکامی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر ویل پاور نہیں ہوتا ہے. پروگرام بہت ہوتے ہیں, آدمی کا ارادہ پختہ نہیں ہوتا ہے, وہ کر نہیں پاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں کامیابی کی جانتے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو جانتے ہیں کہ پڑھنے سے فائدہ ہے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے لیکن کام پہ جاتے نہیں ہیں. کتنے لوگ دینی اعتبار سے جانتے ہیں یہ چیز کرنا چاہیے, یہ چیز نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ کیوں پھر ایسا نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں وہ ڈسپلن ان کی زندگی میں نہیں آتا ہے؟ ان کا ویل پاور کمزور ہوتا ہے, وہ ڈسپلن نہیں ہوتے ہیں. جہاں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں ناکامی ہوگی. تھوڑی دیر کا عیش وہاں ہو سکتا ہے لیکن سکسیس اور انجوائمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اس کو یاد رکھیے کہ موج مستی کرنا الگ چیز ہے, کامیابی الگ چیز ہے. موج مستی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو واقعی سیریس سکسیس اگر چاہیے اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے. روزہ ہم کو ڈسپلن بناتا ہے. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں کھانا ہے, اس کی انسٹنکٹ بول رہی, جبلت بول رہی تجھ کو کھانا ہے, اندر سے بالکل تقاضا کھانے کا ہے لیکن پھر بھی رک رہا ہے. ہاں جا رہا ہے لیکن سوچ نہیں میرا روزہ ہے. پیاس لگ رہی ہے اس کو لیکن وہ اپنی انسٹنکٹ, اپنی اینیمل انسٹنکٹ جو اس کے اندر ہے, جبلت جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کر رہا ہے. یہی وہ جانور ہے جو اس کو گھسیٹتا ہے اور سارے سماج میں ذلیل کرتا ہے. ایک آدمی ڈسپلن اگر ہو تو واقعی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے. روزے میں انسان کی نیسیسٹیز سے اس کو روکا جاتا ہے تاکہ وہ ان نیسیسری چیزوں سے بچنے کا عادی ہو جائے. آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ غیر ضروری چیزیں کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں؟ اللہ کی خاطر. روزے میں آدمی کو یہ ثابت کرنے کی کا موقع ملتا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھ کو حکم دے تو میں اپنی ضرورت بھی چھوڑ دوں گا, یہ ایک اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ساری دنیا کے لیے ایک میسج ہے. کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, سب حلال ہے, سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ہم کو حکم ہے نہیں کھانا. یہ جو پابندی ہے, یہ جو ڈسپلن ہے, اگر پورے مسلمانوں میں ساری زندگی میں آ جائے اور ایک مہینے کی بجائے وہ 11 مہینے میں آ جائے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سماج کتنا پاورفل ہوگا جو غلط چیز کے لیے بالکل رکنے والا سماج ہو. روزہ اس کی تیاری ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر بچنے کا رکنے کا مزاج پیدا ہو, تاکہ تم دوسرے الفاظ میں ڈسپلن بن جاؤ. اگر کوئی آدمی ڈسپلن بنتا ہے تو اس نے کامیابی کے لیے سب سے اہم کام کر دیا, نہیں تو دنیا میں بھی فیل ہوگا, آخرت میں بھی فیل ہوگا. تو دوسری چیز ہم کو معلوم ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت سے کہ روزے کا مقصد ہم کو یاد رکھنا چاہیے, یہ محض بھوکا رکھنے کی سزا نہیں ہے. جیسے ماں باپ ناراض ہو کے کسی کو بچے کو کھانا نہیں دیتے ہیں, یا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں ملتا ہے, یہ سزا نہیں اللہ کی طرف سے, یہ آدمی کی تربیت ہے, یہ مسلمان کے لیے ڈسپلن کی تربیت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو روزے کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے مسلمان تو غیر مسلموں کو اور ڈراتے ہیں اور اسلام میں آنے کا راستہ ہی ان کا روکتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کے اسلام میں جب یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ اپنا تھوک بھی نہیں نکل سکتے ہیں. یعنی بہت سارے مسلمان دن بھر تھوکتے رہتے ہیں, آپ اس میں بیٹھیں گے اور بعض اوقات تو جمع بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں باہر جا کے تھوک کے آئیں گے دکان سے, پھر آ کے بیٹھیں گے, پھر تھوک جا. کس نے آپ کو بتایا یہ؟ ایک آدمی واقعی مسائل نہیں جانتا ہے, اور بار بار تھوکنا انسان کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. وہ نہیں کھا کے تو اور کمزور ہوگا, تھوک تھوک کے ڈبل کمزور ہو جائے گا, اور ایک ایسی چیز کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا جو اس کے اوپر ضروری نہیں تھی. تو ایک چیز یہ بھی ہے, چوتھی چیز ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مسائل معلوم کریں. جو بھی رمضان میں ہم کو عمل کرنا ہے, ہم اس کو بھیڑ جا رہی ہے ساری بکریوں کے پیچھے, ہم بھی بکری, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ہم کو جانور نہیں انسان بنایا ہے, ہم کو عقل دی. قرآن میں پہلا لفظ اللہ نے نازل کیا اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی 5 آیتیں علم کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بہت سارے لوگ سکولوں میں اس کو لگاتے ہیں لکھ کر, یہ سکول کے سلسلے میں نہیں ہے, یہ اپنے دین کے جاننے کے سلسلے میں ہے. وہ علم برا نہیں ہے, لیکن اگر وہ سارا علم آدمی کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس یہ علم نہیں ہے, تو دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے, آخرت میں کامیاب کیسے ہوگا؟ چھوٹی زندگی میں پاس ہو گیا, بڑی زندگی میں فیل, اور شروعات کی زندگی میں پاس, باقی پوری زندگی میں فیل. آپ بتائیے, جہالت ہے. تو رمضان کے مہینے کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ تراوی کے ہوں, اعتکاف کے ہوں, غسل کے ہوں, بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر بیوی سے اس نے صحبت کی اور اس کے بعد میں یعنی سحری کے وقت میں اٹھ گیا اور وقت نکل گیا, اب اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے جنابت کی حالت میں تو روزہ نہیں. تو بہت سارے لوگ رمضان کے مسائل نہیں جاننے کی وجہ سے اپنے لیے مزید مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے خاص طور سے, اور ہر مسلمان کے لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی آدمی سائیکل چلانے سے پہلے سائیکل چلانا سیکھ لیتا ہے. ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی ایک کام کرنا ہے اس کو تو کیسے کرنا چاہیے. کوئی آدمی اگر نہیں جانتا ہے, آدمی ایسا کام کرے گا اپنے طور پر, اس میں نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اس میں اجر ضائع ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی دین کے وہ مسائل, دین کی وہ باتیں ایک آدمی کے لیے جاننی ضروری ہیں جو اس پر فرض ہیں. ہاں ایک آدمی مالدار نہیں ہے تو اس پر حج کا علم فرض نہیں ہے, لیکن ایک آدمی اس کو نماز پڑھنا ہے, وضو کرنا ہے, اسی طرح سے اس سے زیادہ اور اہم مسائل جیسے توحید وغیرہ ہے, عقیدہ ہے, تو جن چیزوں کا وہ مکلف ہے, جن چیزوں کے لیے وہ رسپانسبل ہے, جن کی پوچھ ہونے والی ہے, اس سلسلے میں اس کو علم حاصل کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر علم غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا, علم صحیح ہوگا تو عمل آج کرے یا نہ کرے کل اگر کرتا ہے تو وہ صحیح عمل ہوگا. تو تیسری چیز, چوتھی چیز ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق مسائل جان لے. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہلال دیکھنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ نہیں بھی دیکھتے ہیں, سب پہ دیکھنا فرض نہیں ہے, البتہ جو لوگ دیکھتے ہیں جو پہلا چاند ہوتا ہے جس کو ہلال کہا جاتا ہے رمضان کا, تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑی سنت ان سے چھوٹ جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جس میں ثواب تو ہے ہی ہے, اس میں اپنے عقیدے کی اصلاح ہے. اور اس میں اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو غیر مسلموں نے اسلام کے بارے میں پھیلایا اس کا رد بھی ہے, یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے جو لوگ انٹرنیٹ سے یعنی علم حاصل کرتے ہیں یا اس پر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ بہت سارے غیر مسلموں نے خاص طور سے عیسائیوں نے اسلام کے بارے میں غلط بات یہ پھیلائی کہ یہ لوگ مون گاڈ کو مانتے ہیں. چاند کے سلسلے میں ہلال کی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اس دعا میں اس عقیدے کا رد ہے. دیکھیے کیا ہے, اللہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا راى الهلال قال, اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے, ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں, آپ یوں کہتے ہیں اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. اس کو اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. آپ کیا دعا پڑھتے تھے, اللهم اهلله علينا باليمن والايمان, اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا, اور وسلامتی والاسلام, اور اس ہلال کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا, سلامتی کی ابتدا والا بنا, اور اسی طرح سے ہمارے لیے اسلام کا ذریعہ بنا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے, اسلام کے اعمال جو اللہ نے فرض کیے اس پر عمل کریں گے, تو اس کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا, اس کو ہمارے لیے سلامتی والا اور اسلام والا بنا. ربی وربک اللہ, اور آپ چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ربی وربک اللہ, میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے. تو اس حدیث سے آپ نے بتایا کہ چاند کا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, اور چاند کا رب بھی کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو اس یہ دعا جو ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں, اس وجہ سے ہلال دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں, چاند مبارک. چاند مبارک اسلام مبارک میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں آ چکی ہیں, تو چاند مبارک چاند مبارک, عورتیں مرد بچے پوری گلی کوچوں میں سب چاند مبارک شروع ہو جائے, لیکن یہ دعا کون پڑھے گا بتائیے. اتنی پیاری دعا جس میں آدمی کے عقیدے کی بھی اصلاح ہے, اور اس میں اللہ سے کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مہینے کو, اس چاند کو, آنے والے دنوں کو برکت کا ذریعہ بنا, ایمان کا ذریعہ بنا, اسلام کا ذریعہ بنا, سلامتی. اب کتنی اہم چیزیں ہیں, سلامتی سیکیورٹی ہے, پھر اس کے بعد برکت بھلائی میں زیادتی ہے, پھر ایمان عقیدے کی اصلاح ہے, اسلام پریکٹیکل عمل ہے. آپ بتائیے بچا کیا آپ کے پاس, مانگنے کے لیے بچا کیا آپ کے پاس. تو یہ دعا ہم کو یاد کرنا چاہیے. حسن المسلم وغیرہ کتابیں ہیں, فورٹریس آف مسلم, اس میں آپ یہ دعائیں پا سکتے ہیں. چھٹی چیز قیام رمضان ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. چھٹی چیز قیام رمضان ہے, رمضان کا قیام کرنا, یعنی رمضان میں عبادت کرنا, خصوصاً رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنا, وہاں پر نماز پڑھنا, چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ گھر پہ ہو. تو رمضان کی 30 یا 29 راتوں میں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, یا جس کو آپ تہجد کہیں, یا جس کو قیام اللیل کہیں, صلاۃ اللیل کہیں, قیام شہر رمضان کہیں, مختلف الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. لفظ کے بدلنے سے چیز بدلتی ہے, ضروری نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں اللہ کا نام اللہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, تو دو اللہ نہیں ہوئے. مشرکین کا یہ غلط فہمی تھی کہ دو نام لیتے ہیں لوگ. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہیں, محمد ہے اور قرآن میں احمد بھی آیا ہے. تو دو نام ہونے سے دو چیزیں الگ نہیں ہوتی ہیں. تو تراوی, صلاۃ اللیل, قیام رمضان وغیرہ ساری چیزیں ایک ہیں, یعنی رات میں نماز پڑھنا, عبادت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان کی راتوں میں عبادت کرے. کیسی عبادت؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ میں, رسمی طور پر نہیں, بلکہ اللہ کا حکم, نبی کی سنت, اللہ کی طرف سے مشروع, اس کو مان کر کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے, یا آپ نے کیا ہے, اس کو مان کر شریعت کے طور پر اس پر عمل کرے, اور احتساب کے ساتھ اس کی قدر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے کرے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو رمضان میں قیام کرنا چاہیے, قیام رمضان کی فضیلت آئی ہے, اور اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم تراویح کی نماز یا قیام رمضان کو جماعت سے پڑھیں. خاص طور سے وہ لوگ جو گھر میں نہیں پڑھ پاتے ہیں. شیطان بعض اوقات آدمی کے ذہن میں ڈالتا ہے, رمضان میں شیطان ہوتا ہے لیکن سرکش شیاطین نہیں ہوتے ہیں. حدیث میں یہ آئے, ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح خزیمہ میں, ابن خزیمہ میں یہی بات کہی ہے. تو یعنی بعض اوقات دل میں بات آتی ہے کہ یہ اتنا جلدی نہیں پڑھتے ہیں, ہم کیا کریں گے, گھر پہ سکون سے پڑھیں گے. ایک دم آدمی سوچتا ہے اچھا گھر پہ سکون سے پڑھیں گے, گھر پہ جاتا ہے خوب کھا لیتا ہے, کھانے کے بعد میں جو پیٹ کا خمار سر تک چڑھتا ہے, پھر تھوڑا سا اونگ آتی ہے, سوچتا ابھی سو جاتا ہوں, رات کا وقت جو ہے آخری وقت, یہ افضل وقت ہے, زیادہ اچھا ہے, نیند سے اٹھنا اور نفس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے, سو جاتا ہے, سونے کے بعد میں کب اٹھتا ہے, وقت ایک دم کنارے پر آ چکا ہوتا ہے, اور اس وقت میں دو میں سے ایک بہت مشکل چوائس کرنی ہوتی ہے, یا تو نماز پڑھے یا پھر سحری کرے. چلیے اگر صبح میں ناشتہ ہوتا تو آدمی چھوڑ بھی دیتا, لیکن صبح کا ناشتہ بھی غائب ہونے والا ہے, دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے, شام کی چائے بھی نہیں ہے, آدمی سوچتا بھائی اتنی بڑی ہمت تو میرے اندر نہیں ہے, جتنا کھا سکتے ہو اپنے گھڑے میں بھر لو, دن بھر اونٹ کی طرح اس کو چلنا ہے. تو ایک آدمی پھر اس وقت میں سوچتا ہے کیا کروں, پھر ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ سحری بھی تو برکت ہے, سحری میں بھی برکت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنے کے لیے کہا ہے, اور اگر میں سحری کرتا ہوں تو دن میں روزے میں طاقت ملے گی, اچھی عبادت آسان ہوگی. آدمی دو میں سے سحری کو چن لیتا ہے اور وہ تراویح کی نماز قیام اللیل وہ چلا جاتا ہے. ایک بار دھوکہ کھا کے آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے, لیکن رمضان میں معلوم نہیں کیوں بہت سارے لوگ نہیں ہو پاتے ہیں, وہ سیم چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس لیے آدمی جو آدمی یقین رکھتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں, اس آدمی کے لیے افضل اکیلا پڑھنا آخری وقت میں پڑھنا ہے, خاص طور سے اگر وہ قرآن جانتا ہوں. لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سمجھداری کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے گرتے پڑتے جیسا بھی ہوتا اپنی نماز پوری کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر اس کی نماز ہو گئی تو اس کا ثواب اس کا پکا ہو گیا. لیکن گھر پہ اگر اپنے اوپر وہ ڈیپینڈ رہتا ہے, بول نہیں سکتے پکا وہ پڑے گا نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ قیام اللیل کی کیا فضیلت بیان کی ہے, آپ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ, کہ جو کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے امام کے فارغ ہونے تک, یعنی پوری نماز میں اس کے ساتھ شریک رہتا ہے, اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک آدمی اگر عشاء کے بعد میں امام کے ساتھ تراویح اس نے پڑھ لی, مشکل سے مشکل ایک گھنٹہ اس کو لگے گا. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ سپر فاسٹ بھی امام ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ صحیح نماز پڑھائیں, کہ نماز کی گنتی پوری کرنے میں نماز کی حالت خراب کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوانٹیٹی کا خیال اتنا رکھا جائے کہ کوالٹی کے بارے میں بالکل پرواہ نہ ہو. آپ کدو بیگن اور ٹماٹر کے بارے میں بھی یہ قاعدہ آپ نہیں اپناتے ہیں, نماز کے بارے میں کیوں اپنا لیتے ہیں؟ ایک آدمی کو نماز چاہے وہ تھوڑی پڑھے لیکن اچھے سے پڑھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ 15 منٹ میں تراویح ختم, وہ بھی 20 ختم, 8 ہو تو سمجھ میں آئے کیسے ختم ہو گئی 20, بولے ہم کو بھی نہیں معلوم ہو گئی. لیکن امام صاحب گرفتار, اور لوگ ایسے اماموں کے پیچھے پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہماری دینداری کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم اس طرح سے جلدی جلدی والے معاملات کو, اور کھانا کھانے کو کتنا وقت لگتا ہے آدمی کو. دیکھیں ویسے بھی ہم لوگوں نے بھی ٹائم لگایا ہے تو کم سے کم 45 منٹ رکھیں کھانے کے حساب سے. آپ سوچئے یہاں کے حساب سے آج آپ سوچئے ہم 15 منٹ میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں تراویح مکمل کر لیتے ہیں, کیا عبادت ہم کر رہے ہیں؟ 4 رکعت کو تو کم سے کم 10 منٹ کیسے بھی جانا چاہیے. آپ سوچئے آگے کی بات کتنی ہے, وہ بھی جلدی والوں کے لیے بول رہا ہوں میں. تو 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ میں قیام اللیل کریں, اور ایسے امام کے ساتھ پڑھیں جو سکون و وقار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امام کے ساتھ اس کے سلام تک شریک رہتا ہے اس کو باقی رات اگر وہ عبادت نہ کرے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, چاہے وہ سو جائے تو اچھا ہے. رات میں پڑھ کے آپ ویسے بھی کام کاج سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں. ہاں کوئی ہے اگر واقعی عبادت کرنے والا, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں لیکن ان کو رات میں اٹھنے سے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ اٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن اپنے بارے میں آپ کو جانتے ہیں, آپ سمجھداری سے فیصلہ کریں, دھوکے میں نہ آئیں. اسی طرح سے 8ویں چیز میں یہ ہے کہ سحری اور افطار کے سلسلے میں سنت یہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ سحری آخری آخری وقت میں کی جائے, اور افطار پہلے پہلے وقت میں کی جائے, یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہل تھوڑی دیر پہلے آدمی سحری کر لے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, ایک دو بجا دیتے ہیں, اب سوچتے ہیں کہ اب یعنی لیٹ جائیں گے تو شاید اٹھیں گے نہیں, تو اب ایک کام کرو ابھی سحری کر لو, رات میں دو بجے سحری کر لیتے ہیں. اب سحری کرنا جو ہے آدمی کو اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, اجازت مل جاتی ہے, کنسیشن مل جاتا ہے فجر چھوڑنے کے لیے. بہت سارے لوگ رات میں جب دو تین بجے سحری کر لیتے ہیں, اب کام تو ہو گیا اپنا, بچا کیا آپ, تو اب جو سو جائے گا تو کتنے بجے اٹھے گا, دس بجے اٹھے گا. خاص طور سے وہ لوگ جو ہاسٹل میں اور ایسا رہتے ہیں جہاں پہ اٹھانے والے گھر والے نہیں ہوتے جو ڈڈے سے مار کے اٹھائیں گے اس کو, تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں رات میں دو تین بجے کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اس سے خاص یہ ہوتا ہے کہ نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو سحری آخری وقت میں کریں, اور افطار کا جو وقت ہے وہ سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل, تو سورج جیسے ڈوب جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے, اور فوراً آدمی کو افطار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی دیر کرتا رہے, خامخواہ سوچے کہ احتیاط کے دس منٹ, احتیاط کے پانچ منٹ, جو واقعی اس کو علم ہو, دکھائی دیا سورج ڈوب گیا اس کو, یا کسی سچے آدمی نے بتا دیا سورج ڈوب گیا, جلدی کرنا افضل ہے. ہاں یہ بھی جلدی نہیں کہ سورج ڈوبا نہیں اور آدمی آدھا ڈوب گیا تو چلو ڈوب گیا نا ابھی شروع کھا لے آدمی, اللہ معاف کرنے والا, ایسا نہیں, پورا سورج اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. سورج پوری طرح سے ڈوب جائے اس کے بعد آدمی روزہ افطار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکرو بالافطار واخر السحور, بکرو جلدی کرنا, افطار میں جلدی کرو, یعنی سورج ڈوبتے ہی جلدی سے افطار کر لو. یوں مت کہو کہ باقی کھا رہے ہیں میں زیادہ مجاہدہ کروں گا, اللہ کا زیادہ مقرب بننا ہے, نہیں, اب کھا کے تو اللہ کا مقرب بنے گا, بغیر کھائے اب نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ نبی کی سنت یہ ہے, اور اس میں عاجزی ہے, اللہ ہم نہیں رہ سکتے بھوکے, ہم تیرے بندے ہیں, تیرا احسان ہے, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی نیکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دیوی تکلیف اور مجاہدے پر صبر کرنا بھی نیکی ہے. تو دن بھر صبر کرنا رکنا نیکی ہے, اب جب وقت ختم ہو گیا اب کھانا نیکی ہے تیرے لیے. تو آدمی افطار میں جلدی کرے, بکرو بالافطار واخر السحور, اور آپ نے کہا کہ سحری کو تاخیر سے کرو, یعنی آخری وقت میں کرو, یہ بھی نہیں کہ وقت ہو گیا اور گھڑی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور کھائے جا, ہے کہ نہیں, اور بیوی کو لائے جا, تو بعض لوگ ہوتے ہیں تو لا میں کھاتا ہوں, تو بیچاری وہ تو پوری اپنا وقت ضائع کرتی اس کے لیے, وہ نہیں کھا پاتی یہ کھاتا رہتا ہے, تو اتنا بھی نہ کھائیں کہ پیٹ سوچے یہ کیا ہے, یہ کون سا مہینہ آ گیا. بہت سارے لوگوں کے لیے, ہاں بعض لوگ آپ بتائیے ان کو پوچھیں ارے وزن کیسا پڑ گیا تمہارا, رمضان میں اتنا کھایا کہ دو ٹائم جو کھایا ہو صبح اور شام, تو تین ٹائم کا ایوریج اگر نکالا جائے تو دو ٹائم میں بڑھ گیا ہو وزن, بڑھ گیا اس کا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا نفس پر مجاہدہ ہونا چاہیے. آدمی اتنا بھی نہ کھائے کہ دن بھر فکر ہو جائے کہ اب اس کو ہضم کیسے کریں گے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, اپنی استعداد کے بقدر کھائے, اتنا کم بھی نہ کھائے کہ زہر میں کھڑا ہوا تو چکر آ رہا ہے سب لے کے گھر پہ آ رہے ہیں اس کو اٹھا کے, ایسا بھی نہ ہو, اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ دن بھر ڈکار لیتا رہے اور ساری صف میں سب کو تکلیف دیتا رہے, ایسا بھی نہیں, یہ ہوتا ہے. آپ تراوی میں دیکھیں آپ کے بازو میں خوش قسمتی سے اگر کوئی آ جائے اس طرح سے پوری تراوی, اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ایسا, تو وہ آپ کو دیکھے کیا پرابلم کیا ہے, اپنے گھر سے کھا کے آئے ہوں بھائی, آپ کا تھوڑی کھایا, میری ڈکار ہے پرسنل ہے میرا, یہ سارا رمضان میں ہوتا ہے. اس لیے ہم رمضان کو اچھے طور پر گزارے کا مطلب اچھے طور پر دینی اعتبار سے آپ کھائیں, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا, نہ آپ کو اللہ نے منع کیا, نہ رسول نے, فرشتوں نے, آپ کھائیں, لیکن کھانے کا حساب بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ رمضان ہے, عام مہینہ نہیں ہے, آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے تھوڑا حساب میں کھائیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی, اس کو ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے, کہ آپ نے فرمایا سحری آخری وقت میں کرو اور افطار جلدی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر فان الیہود یؤخرون, لوگ اس وقت تک بھلائی پر باقی رہیں گے, خیر پر رہیں گے, جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود دیری کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ افطار میں دیری کرتے ہیں, لیٹ کر کے افطار کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہم جلد سے جلد افطار کر لیں, سورج ڈوبتے ہی افطار کر لیں. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نویں چیز اس میں یہ ہے کہ افطار کے وقت میں بہت ساری لوگوں کی بنی بنائی دعائیں ہیں اور وہ لوگ وہ دعائیں پڑھتے ہیں. ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں, اور پھر افطار میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ دعا اس میں پڑھیں. لوگوں کی بہت ساری اپنی دعائیں ہوتی ہیں اور یعنی لوگ پڑھاتے بھی ہیں مسجد میں, اللہم انی, تو کھجور اٹھا لیتا ہے آدمی, فرسٹ اسٹیپ ہے یہ. جسے لکا سن تو تھوڑا سوچ لیتا ہے کہ اب کھانا ہے اس کو, پھر دیکھ لیتا پورا کیا کیا رکھا ہوا ہے. تو ایک آدمی ایک ایک لفظ پڑھتا جاتا ہے اور نزدیک نزدیک ہوتے ہوتے روزہ افطار ہو گیا. یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں. اللہم انی لکا سن تو بکا امن تو علی کا توکل تو علی رزق کا افطر تو فتقبل منی, تو یہ ثابت نہیں ہے. کسی صحیح حدیث سے معتبر حدیث میں یہ دعا نہیں آئی ہے. ویسے بھی اس میں دیر زیادہ ہو جائے گی. پھر تو بسم اللہ زیادہ آسان ہے اور ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آدمی بسم اللہ کہہ کے افطار کر لے, اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے عجیب بات ہمارے دور میں یہ ہو چکی ہے اور ہمارے سماج میں ہے کہ جو ثابت نہیں ہے وہ معمول ہے, پریکٹس میں وہ چیز ہے, اور جو ثابت ہے وہ پریکٹس میں نہیں ہے. آپ بتائیے کتنے فکر کی بات ہے, کتنے غم کی بات ہے کہ مسلمان نبی سے ثابت چیز تو نہ کرے لیکن جو ثابت نہیں وہ کرے. یہ کیا کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ علم کی کمی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان کے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ دعا ہے, فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ یوں کہتے, یعنی یہ دعا پڑھتے. کیا دعا ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس حدیث کو امام ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے. یہاں پر آپ کو یعنی دا اور کا دکھائی دے گا, تو یہ دو کتابیں ہیں یہاں پر اس کو روایت کیا, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو کیا دعا ہے؟ ذہب الظمأ, ذہب الظمأ, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. جو ہماری رگیں ہیں سوکھ چکا ہوتا ہے آدمی کا, اس کو کسی کو آواز دینا ہو تو موبائل سے بات کرے گا, اس کو آواز کیوں دوں اس کو, بھائی میری انرجی پہلے ہی ختم ہو رہی ہے اور بیٹری ایک دم ختم ہونے میں ابھی افطار کے وقت میں. تو اس وقت میں آدمی جب پانی پیتا ہے کچھ کھاتا ہے تو واقعی اندر سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی, ساری رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے. آپ نے کہا یقیناً ثابت ہو گیا, آپ نے ساری امت کو کیا دعا سکھائی؟ اللہ اگر قبول کرے گا تو اجر ملے گا, اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا, اگر اللہ نے چاہا تو اجر پکا ہو گیا. تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ پانی پی لیا آدمی نے, کھا لیا کچھ, اس کے بعد آدمی دعا پڑھ سکتا ہے اور بسم اللہ سے افطار شروع کرے گا. اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ بادشاہ سے مانگنے کی پوزیشن میں آیا ہے. اب یہ مانگے گا بادشاہ اس کو دے گا. وہ بادشاہ ہے جس کے سامنے قیامت کے دن سارے بڑے بڑے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے. سوچیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ, فرعون, نمرود, امان, کیسے کیسے لوگ ہوں گے, کوئی قیمت نہیں, وہ سب سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا رب ہے, وہ جو چاہے آسمان و زمین میں ہوتا ہے, اتنی بڑی حکومت اس کی ہے. وہ بندے کو دینے کے لیے تیار ہے. تو بندہ اگر نہ مانگے اللہ سے, یہ اس کی خود اپنی محرومی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, تین دعائیں ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں. یعنی تین لوگ ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. کون ہیں وہ تین لوگ؟ دعوت الصائم, روزے دار کی دعا, جو روزہ ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعوت المظلوم, اور مظلوم کی دعا, جس پر ظلم ہوا ہے وہ پکارے اللہ کو, اللہ بچا میری حفاظت کر, وہ دعا کرے یا بد دعا کرے کسی کے لیے, اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. وہ دعوت المسافر, اور جو مسافر ہے سفر میں تکلیف ہوتی ہے اس کو, جو بھی چھوٹی موٹی بڑی جیسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر آیا کہ دعوت الصائم, دعوت کے معنی دعا کے عربی زبان میں ہوتے ہیں. تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ کے لیے دیکھیں کتنا بڑا وقت ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر اس کے بعد سے لے کر آپ غروب تک آپ جتنا چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے گیارہویں چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرے, اور اگر ممکن ہو تو کسی جاننے والے سے اس کو یعنی اپنا صحیح بھی کر لے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر وہ غلط پڑتا رہے. اور رمضان میں ویسے بھی حفاظ بہت ملتے ہیں, تو ایک آدمی اپنے قرآن کو صحیح کرے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یہ معمول تھا, آپ کی عادت تھی. کیا آپ نے خود کہا, ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ, جبریل ہر سال قرآن کی مجھ سے یعنی مجھ پر پیش کیا. معارضہ کہتے ہیں ایک دوسرے پہ پیش کرے, دوسرا پہلے پہ پیش کرے. جیسے ہم کسی سے کہیں سنو میرا قرآن, دیکھو صحیح ہے, صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں, یا آپ پڑھ کے سنائے دیکھو اس میں کوئی غلطی ہے, اور پھر وہ آپ کو پڑھ کے سنائے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنانا, یا ایک سنے ایک پڑھے دوسرا سنے, اس طرح سے اس کو معارضہ کہتے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی رمضان کی. فرماتے ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ, جبریل میرے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے ہر سال ایک مرتبہ. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن, لیکن اس سال جبریل نے میرے ساتھ قرآن کے دو دور کیے ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي, میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے, یعنی میری وفات کا وقت آ چکا ہے. تو ہر سال ایک ایک دور ہوتا تھا, اس سال دو مرتبہ دور ہوا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا, جبریل کے ساتھ اس کی مراجعت آپ کر لیتے تھے, اس کو جبریل کے ساتھ آپ پڑھ لیتے تھے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بارہویں چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی رمضان میں اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے. رمضان جیسے مہینے میں اللہ کو بھولنا شقاوت کی ناکامی کی علامت ہے. ایک آدمی رمضان میں تو کم سے کم اللہ کو یاد رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ, کسی آدمی نے کوئی عمل ذکر سے بڑھ کر, ذکر سے بہتر ایسا نہیں کیا ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو. اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ ہو کرتے ہیں, بعض لوگ کچھ اپنی طرف سے, کچھ لوگ دعائے گنجی لاٹس پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کیا نہیں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے کچھ ذکر اور دعائیں اور بہت کچھ گھڑ رکھے ہیں, وہ کھول کے سال بھر تو پڑا رہتا ہے دھول میں, پھر وہ پوری کھولا جاتا ہے جزدان, اس میں سے کچھ کتابیں نکلتی ہیں میڈ ان انڈیا یا جو بھی ہے. اب لوگ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیوں نہ ہم, اتنا اچھا موقع ہے تو ہم کیوں نہ وہ ذکر کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ بتائیے سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو آپ نے کیا وہ کرنے میں زیادہ عقل مندی ہے, یا جو ہم کو سمجھ میں آ رہا اچھا وہ اچھا ہے؟ ایک مسلمان کا ذہن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس پر آپ چلے. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ایسے اذکار سے بچیں, ایسی عبادات سے, ایسی دعاؤں سے بچیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہی ذکر کریں جو ثابت ہے. تو اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بہتر چیز اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا. جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا اس طرح کے بہت سارے اذکار ہیں. آپ اس کو یعنی حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین آپ کے لیے آسان کتاب اویلیبل, اگر کتاب کوئی چاہیے جو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہے, وہ حسن المسلم ہے. حسن المسلم, فورٹریس آف دا مسلم, آپ سرچ کریں آپ کو ملیں گی. ویسے بھی گوگل سے سب آشنا ہوں گے, میں سمجھتا ہوں. گوگل کو کوئی نہیں پہچانتا تو میں نہیں سمجھتا, بہت سارے صحابہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے, لیکن گوگل کو پہچانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے مولانا گوگل ہیں. اس میں تیرہویں چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان کا مہینہ غنیمت جان کر اس میں اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرے. क्योंकि हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं पाक साफ हूँ। हर आदमी से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गलती करता है। और अल्लाह ताला की इबादत करने में कोताही भी खुद गलती है। अल्लाह जितना बड़ा है उसके जैसी हमारी नमाज भी नहीं होती है, उसके जैसा हमारा कोई अमल नहीं होता जो अल्लाह की शान के लायक हो। हमारे अमल अल्लाह कबूल कर लेता है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। जन्नत ना भी दे तो इनाम है। हमारी इबादत का अल्लाह कबूल कर लेना, हमारी इबादत टूटी फूटी होने के बाद उस पर सजा नहीं देना, ये भी अल्लाह का इनाम है। जन्नत तो एक्स्ट्रा है हमारे लिए। तो एक आदमी अल्लाह से अपनी कोताहियों पर तौबा करे, और तौबा करने से दिल साफ होता है, अगली मर्तबा ब्रेक पावरफुल होता है। एक आदमी जब तौबा इस्तिगफार करता है तो गंदगी साफ होती है, अगली मर्तबा के लिए आदमी का यानी गुनाह से रुकने का मिजाज मजबूत होता है। तौबा छोटी चीज नहीं है, गुनाह माफ होता है एक अलग चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन शैतान काल, इस हदीस को देखिए सुनिए क्या है। इन शैतान काल, शैतान ने अल्लाह से कहा वह इज्जती का या रब्बी ला अब रहू उगवी इबादक, ए अल्लाह ए रब तेरी इज्जत की कसम। शैतान किसकी कसम खाता है? अल्लाह की। हमारे दौर में लोग माँ कसम, बाप कसम, बच्चे के सर पे हाथ है, अनाज की कसम। अनाज की वैल्यू उसकी नजदीक इतनी है, उसकी भी कसम खाने लगे। कल को बिल्ली कुत्तों की भी कसमें खाने लगेंगे लोग। दीन क्या है? शिर्क है ये अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना। अल्लाह शैतान भी देखिए किसकी कसम खा रहा है, अल्लाह तेरी इज्जत तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम। वह इज्जत का या रब, और वो भी अल्लाह को रब मानता है। वह इज्जत का या रब, ऐ मेरे रब तेरी इज्जत की कसम। ला अब रहु उगवी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम, मैं तेरे बंदों को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तब तक उनका पीछा पकड़ूंगा जब तक कि उनकी रूह उनके जिस्म में है। जब तक रूह जिस्म में है मैं उनको बिल्कुल उनका पीछा पकड़ूंगा। इसमें एक जिम्मन बात भी कह रहा हूं, आप याद रखें, बहुत सारे लोग कब्र पर अजान देते हैं कि शैतान, हदीस क्या बता रही है, जब तक रूह, वो कहते हैं ना कि अजान देंगे तो शैतान भागेगा कब्र पे से, उसको भड़काएगा नहीं मरने वाले को। हदीस बता रही शैतान ने क्या कहा कि जब तक के इसके बदन में रूह है, अब रूह निकल गई तो मसले खत्म हो गया उसका, तो उसके बाद वो उसके हाथ में नहीं दिया जाता, अब फरिश्ते लेके जाते हैं, उसका जो भी फैसला होना होता है। वह इज्जत का या रब्बी ला अब रहु उगवी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम, ऐ रब तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को मैं भटकाता रहूंगा, कोशिश करूंगा जब तक कि उनकी रूह उनके जिस्म में है। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा, अल्लाह का जवाब आप देखिए। अल्लाह ने फरमाया फकाल रब, अल्लाह ताला ने फरमाया वह इज्जत व जलाली, मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम। अल्लाह ने भी अपनी इज्जत की कसम खाई, ठीक है तो यह कसम खाता है, मैं मेरी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं ला अजालु अगफिरु लहुम मस्तगफरूनी, मैं भी उनकी मगफिरत करता रहूंगा जब तक कि मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे। अगर गुनाह करेंगे तेरे भड़कावे में आकर, फिर एहसास उनको होगा मैंने गलत किया, मुझसे कहेंगे अल्लाह माफ कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, अगर मांगेंगे जब तक मांगते रहेंगे मैं मगफिरत करता रहूंगा। अब अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है और हम अल्लाह से मगफिरत न मांगे तो बताइए हमारा बर्तन छोटा है, अल्लाह के पास देने के लिए कोई कमी नहीं है, हमारे लेने वाले हाथ छोटे हैं, अल्लाह की नेमतें बड़ी हैं, अल्लाह के पास कमी नहीं है, हम मांगने में थकेंगे अल्लाह देने में नहीं थकेगा। रमजान का महीना आया और हम मगफिरत अल्लाह से न मांगे, क्या मांग रहे हैं हम लोग अल्लाह से? अपने गुनाहों की मगफिरत अल्लाह से तलब करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू याला और हाकिम ने रिवायत किया है। तो ये बात मालूम हुई कि रमजान में खास तौर से तौबा और इस्तिगफार आदमी को करना चाहिए। इसी तरह से रमजान में एक इबादत उमरा भी है, ये खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है कि जो या तो वहीं रहते हैं मस्जिद हराम के करीब या उसके आसपास आगे, या फिर जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है और वो जा सकते हैं, इस्तेदाद उनकी है, सेहतमंद है, ऐसे लोगों के लिए रमजान में उमरा करना कितना सवाब वाला है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सिनान, एक सहाबिया हैं, औरत खातून हैं, उनसे कहा फइदा कान रमजान इअतमिरी फीह, अब जब उन्होंने आपने पूछा तुम आज को क्यों नहीं आई, कहा कि हमारा ऐसा ऐसा मसला है, ऊंट हमारे पास इतने और हम नहीं आ सकते सफर करके, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब के जब रमजान आएगा तो रमजान में उमरा कर लेना। फइदा कान रमजान इअतमिरी फीह, जब रमजान आ जाए तुम रमजान में उमरा कर लेना, क्यों فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً, اور ایک روایت میں ہے حَجَّةً مَعِي, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, اس کا ثواب جو ہے رمضان میں عمرہ کرنے پر ملتا ہے, اتنی بڑی عبادت ہے. تو یہ آدمی کر سکتا ہے, یہ آدمی کر سکتا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان میں پندرہویں چیز, ایک آدمی کو سخی ہو جانا چاہیے چاہے وہ بخیل ہو. یعنی ٹرینڈ کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے آدمی کو. تو ایک آدمی چاہے اس کو اس کی ضروریات ہو, ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کریے, بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا رمضان کے مہینے میں تھوڑا اپنا ہاتھ تھوڑا جیب سے باہر نکالے, جیب کو سنبھالتا نہ رہے بلکہ اس سے خرچ کرے, صحیح جگہ خرچ کرے, غلط جگہ نہیں کرے. بہت سارے لوگ کھانے پینے بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, واقعی ضروریات میں اس خرچ نہیں کر پاتے ہیں. تو خیر میں خرچ کرنا چاہیے, کھائے پیئے آدمی سب کرے, لیکن تھوڑا ایسی بھی چیزوں میں خرچ کرے جو اس کی قبر میں کام آنے والی ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں, بہت سارے جو ہے ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور چندے والے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ دیکھیے ایسے آ جاتے ہیں, واقعی مدرسہ نہیں ہوتا ہے, مدرسے کی رسید ہوتی ہے, مدرسہ نہیں ہوتا ہے. تو آدمی دے دیتا ہے اور ایموشنل باتیں کرتے ہیں تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. دیکھیے اس نے غلطی سے دے بھی دیا اس کو تو اس کا ثواب تو نہیں گیا, اس کو تو ثواب ملے گا, انما الاعمال بالنیات. لیکن واقعی آدمی خرچ کر رہا ہے تو ایسی جگہ خرچ کرے, دیکھے واقعی ہے کہ نہیں یہ صحیح جگہ, وہاں پہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے, غلط جگہ آدمی خرچ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر سخاوت کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر کے خرچ کرنے کے اعتبار سے, یعنی بھلائی کے دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ سخی تھے. آپ کا حال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم لوگ اتنے نہیں, ہم لوگ ویسا کرے بھی نہیں. ہم لوگ اگر کر بھی لیں, اگر کوئی آدمی بہت جوش میں آیا مولوی صاحب کو بیان سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پہ میں عمل کروں گا, گھر پہ جانے کے بعد پوری جنت بن جائے گی اس کی, کہ بیوی کو جب معلوم پڑے گا پوری تنخواہ دے کے آیا ہے تو یہ ایسے کام کرے گا, لڑے گا, گالی گلو, پھر جہنم ہی بن جائے گا ایسا کر کے. تو ایک آدمی وہی نیکی کرے جو اس کی واقعی استعداد میں ہے, ایسی نیکی جوش میں آ کے نہ کرے جو اس کو بعد میں گناہ پہ کھڑا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, آپ کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے, پھر بھی آپ کے پاس جو ہوتا تھا آپ اس کو, کبھی کوئی مانگنے والا تھا آپ اس کو یعنی برابر اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ کو پسند نہیں ہوتے تھے, آپ ان کو بھی دے دیا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے خیر کے سلسلے میں, اور وکان اجود ما یکون فی رمضان, اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ اور بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. تو رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے رمضان کی نیکیوں میں سے روزے داروں کو افطار کرانا بھی ہے, جو کہ سخاوت کا ایک اظہار ہے. کھجور دیکھ کے آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے, تو بہت اچھے دکھ رہے, ہمارے نہیں ملتے, کہاں ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا, جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کو روزہ رکھنے والے ہی کی طرح اجر ملے گا, ہاں جس نے روزہ رکھا تھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ مہینے میں رمضان میں کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جنوری تو ہے نہیں یہاں پہ, اور فروری بھی نہیں ہے, 28 کا بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ, 31 کا بھی نہیں ہوتا, یا تو 30 ہوں گے یا تو 29, اس سے نہ کم نہ زیادہ, دو ہی ہمارے یہاں مہینے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی روزہ رکھ رکھ کے کتنے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے؟ 30. لیکن اگر وہ آدمی ثواب پانا چاہے, اس نے ہر دن ایک روزے دار کو اگر افطار کرا دی تو اس آدمی کو اپنے 30 تو اس کے سیو ہیں پرسنل, اور دوسرا جو ہے یہ کسی کو افطار کرا کے اس کا اجر لینا ہے, اس کے اس میں سے نہیں ملے گا. اس لیے کوئی کہے نہیں کہ میں نے کہا تھا مجھ کو میرا چاہیے, اس کا اجر نہیں جائے گا, اس کو اس کا ملے گا, لیکن ایک کامل روزے کا اجر اس کو بھی ملے گا جس نے کھلایا. اب یہ بات یاد رکھیے, अपने रोजे के बारे में क्या कह सकते हैं कि हमारा रोजा कामिल है? नहीं, तो हमारा तो कच्चा पक्का है, लेकिन जो खिलाने के बाद, इफ्तार कराने के बाद जो सवाब मिलता है वो अल्लाह कच्चा पक्का नहीं देता है, अल्लाह पक्का सवाब देता है। तो कितनी बड़ी नेकी है कि आदमी कम से कम एक आदमी को इफ्तार करा दे, और अगर कोई ज्यादा को करा दे तो उसका अलग गिनती वो कर सकता है। इस हदीस को इमाम अहमद, तिर्मिजी, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है। इसी तरह से रमजान के आखिरी अशरे में इबादत में थोड़ा मुजाहदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ वक्त हो गया, लेकिन बीच के जो वक्त रह गया था हमारा वो इसमें हम ले लेंगे, इसको क्वेश्चन आंसर्स में से इसको कम कर सकते हैं। आखिरी अशरे में मैं समझता बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें ही हो जाएंगे। आखिरी अशरे में हमको इबादत में और ज्यादा मुजाहदा करना चाहिए। आखिरी अशरा किसको कहते हैं? रमजान में जो 10-10 तीन मरतबा होते हैं, 30 दिन का महीना होता है आमतौर से, तो तीसरा जो 10 दिन होते हैं उनको आखिरी अशरा कहते हैं। अशर के मान अरबी जबान में 10 के होते हैं। आखिरी अशरे में खूब इबादत करना चाहिए, वैसे तो रमजान में करना चाहिए, लेकिन रमजान जब खत्म होने आया है तो और भी ज्यादा इबादत और ज्यादा मुजाहदा आदमी ने करना चाहिए। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله। जब रमजान का महीना, रमजान के महीने में आप आखिरी अशरे में चले जाते या आखिरी अशरा दाखिल होता, आखिरी अशरा आ जाता यानी 20 रमजान के बाद, तो क्या करते? شد مئزره, आप अपना तहबंद, जिसको हमारे यहां लुंगी कहते हैं तहबंद को, आप अपना तहबंद बांध लेते हैं। बाद उलमा ने कहा इसका मतलब यह कि आप कमर कस लेते हैं। बाद उलमा ने कहा इसका मतलब है कि तहबंद बांध लेते हैं, यानी बीवियों से आप दूर हो जाते इबादत के लिए, यानी इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। शद दमी इजरहू वो अहया लैलहू, और अपनी रातों में जागते, रमजान के आखिरी अशरे में रातों में जागते। वो अयकद अहलहू, न सिर्फ ये कि खुद जागते, अपने घर वालों को भी जगाते, अपने घर वालों को भी जगाते। तो रमजान के आखिरी अशरे में हमारे घरों का माहौल ये होना चाहिए कि हम भी रात में इबादत करें और अपने घर वालों को भी इबादत करने के लिए कहें। तो जितना हो सकता है करें, जितना हो सकता है करें। ऐसा ना कि जागरा जागरा अब 4 के आसपास जो है सर पर नींद के बादल मंडराने लगते हैं, अब उस वक्त में आदमी फिर सो जाए तो फिर सो ही जाए, सबके सब सो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सकता है आदमी यानी इबादत करे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि नफल के लिए आदमी जाग रहा है और क्या पढ़ रहा है उसको मालूम नहीं। ऐसी इबादत से नींद बेहतर है, क्योंकि हदीस में इससे मना किया गया है। हो सकता है आपने लिए दुआ करने की बजाय बद्दुआ कर बैठे, तो इतना एकदम नींद का गलबा हो तो इबादत नहीं करना चाहिए। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से रमजान की आखिरी अशरे की इबादत एतिकाफ भी है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फी कुल्ली रमजान 10 अय्याम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में 10 दिनों का एतिकाफ करते थे। तो रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिनों का एतिकाफ किया जाता है। एतिकाफ क्या है? एतिकाफ मस्जिद में किसी एक हिस्से में पड़े रहने, इबादत करने और बाहर न जाने, बीवी से दूर रहने और अपने आप को इबादत में लगाए रहने का नाम है। आकाफा का मतलब होता है कोई चीज पकड़ के बैठ जाना, कोई जगह पे बैठ जाना। तो एतिकाफ कहते हैं कि मस्जिद में एक हिस्सा पकड़ के बैठ जाना, वहीं इबादत करना और दुनियावी काम वगैरह सब छोड़ देना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की रिवायत है, हर रमजान में 10 दिन का एतिकाफ करते थे। आखिरी साल आपने 20 दिनों का एतिकाफ किया था, क्योंकि तनस की रिवायत में हमको मिलता है, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में है कि जब आपका सफर वगैरह की वजह से अगर एतिकाफ छूट जाता, आप अगले साल वो 10 दिन भी पूरे करते थे। तो आखिरी साल आपने 20 दिनों का एतकाफ किया था। इसी तरह से रमजान में आखिरी अशरे की हिकमत इबादत की है कि इस अशरे में, इस आखिरी 10 रातों में लैलतुल कद्र होती है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर। अल्लाह ने कुरान करीम में खुद फरमाया कि तुझे क्या मालूम है कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 100,000 महीनों से बेहतर है। अल्फ शहर, अल्फ हजार को बोलते हैं, हजार महीनों से, शहर के माना महीने के होते हैं, हजार महीनों से बेहतर रात एक रात है। उसका नाम क्या है? लैलतुल कद्र। कुरान में इस नाम की सूरत है, इससे अहमियत उसकी पता चलती है। तो आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र होती है, तो जो आखिरी अशरा पूरी इबादत करेगा डेफिनेटली उसको मिलेगी। چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو یعنی عبادت کے ذریعے سے پانے کی کوشش کرو. تلاش کرو یعنی آپ کی نمبر لگائیں کچھ تو کیلکولیٹ کریں, کچھ نہیں ہونے والا ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں, وہ اللہ کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی تھی. تو اس کے لیے یعنی تلاش کرو کا مطلب کوئی چراغ لے کے ڈھونڈنا نہیں ہے, تلاش کرو کا مطلب پریکٹیکلی تلاش کرو, یعنی ان راتوں میں عبادت کرو تو جو ساری راتوں میں عبادت کرے گا اس کو تو مل جائے گی اپنے آپ, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ تاق راتوں میں عبادت کرنا ہے. تاق کس کو کہتے ہیں؟ آڈ نائٹس, 21, 23, 25, 27, 29, ان راتوں کو, یہ لیلۃ القدر ان میں سے کوئی ایک ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, رمضان کی آخری 10 راتوں کی وتر آڈ نائٹس میں اس کو تلاش کرو. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس ایک رات میں مغفرت آدمی کی ہو سکتی ہے, پورا کھاتا کلیئر, پورا ریکارڈ, پورے فائلز ڈیلیٹ. ایک آدمی جتنے گناہ کیا جو بھی ہے اگر صحیح طرح سے آدمی یہ رات عبادت کر لیتا ہے اس کا پورا معاملہ صاف ہو جائے گا, ایک دم صاف ستھرا اللہ کے آگے اگلے دن کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ تب معلوم پڑے گا جب گناہ کے بدلے میں دیکھے گا لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا, کاش کہ میں توبہ کر لیتا. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح سے لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو محسوس ہو کہ شاید یہ رات ہے, کہ پکا تو کسی کو معلوم ہونے والا نہیں ہے, لیکن اندازاً ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے آج رات لیلۃ القدر ہے, ایسا اگر لگے کہ شاید آج ہو تو خاص طور سے آدمی نے کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں, فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, ارأیت, آپ کیا کہتے ہیں, ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں میں کیا کہوں, کیا دعا کروں, کیا پڑھوں, کیا کہوں, میں میری کلمات کیا ہونا چاہیے, مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کہوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, تو یہ دعا پڑھا. کیا دعا ہے؟ کچھ روایتوں میں ترمذی کے بعض نسخوں میں انک عفو کریم کے لفظ بھی آیا ہے کہ اے اللہ تو عفو ہے, عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, چھوڑ دینے والا. اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, کریم تو بڑا سخی ہے, تو بڑا سخی ہے, تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی تو پھر میری بھی مغفرت, مجھ کو بھی معاف کر دے. تو معلوم ہوا کہ پورے رمضان میں حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ معافی اور مغفرت ہے, کیونکہ یہ مل گیا تو سب آسان ہے. اللہ چھوڑ دے چھٹی ہو گئی, بہت بڑا کام ہے. جس کو اللہ چھوڑ دے گا اس کو جنت میں ڈالے گا. چھوڑ دے مطلب یہ نہیں کہ جنت بھی نہیں جانے میں جاؤ کہیں اور جاؤ, نہیں, جس کو چھوڑ دیا وہ کہاں جائے گا بتائیے؟ جس کو جو چھوڑ گیا جہنم سے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا ہے. معلوم ہے پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ جہنم ہے, جہنم سے بچے گا تو جنت میں جائے گا. تو اس کے لیے اللہ سے اس رات میں بھی اگر مانگنا ہے تو کیا مانگ سکتے ہیں, کیا مانگنا چاہیے واقعی, اور بھی دوسرا مانگنا منع نہیں ہے, اللہ موٹر کار دے, گھر دے, سب مانگے, وہ ہے اپنی جگہ ہے, کہ منع نہیں ہے, لیکن اصل چیز مانگنے کی کیا ہے, جو گناہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا, اللہ معاف کر دے مجھ کو. کیونکہ ایک آدمی کو سب سے بڑا احساس اس چیز کا, اس کمی کا ہونا چاہیے. کھانے کو نہیں احساس ہے, پینے کو نہیں احساس ہے, کپڑے نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, گھر نہیں, یہ نہیں, سب چیزوں کا احساس ہے, لیکن میرا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا اس کا احساس نہیں ہے, میرا رب مجھ سے ناراض ہوا احساس نہیں ہے, تو کیا زندگی ہے اس کی؟ یعنی اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کو وہ مقام نہیں دیا اس نے. رشتے دار اگر نکاح میں, جنازے میں, یا کسی چیز میں ناراض ہو جائے آدمی راضی کرتا ہے اس کو, اور اللہ کو راضی نہ کرے آدمی, کتنی بڑی بات ہے سوچیے. تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے, سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل جس سے لوگ, بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں, وہ صدقۃ الفطر ہے, جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. صدقت الفطر صدقات میں سے ہے, اور یہ مرد, عورت, غلام, آزاد, چھوٹا بڑا, بچہ, پیٹ سے باہر کا بچہ سب پر فرض ہے. ہاں, پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس پر نہیں ہے. جو بچہ ہو چکا ہے, آپ سوچیں پیٹ سے باہر ہی ہوتا ہے بچہ, اندر کیسے ہوتا ہے, پیٹ میں بھی تو ہوتا ہے, اس پر صدقہ فطر نہیں ہے. ہاں, لیکن اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے, اگر بچہ رمضان کے ختم ہونے کے وقت میں, آخری روزے کی شام میں, اسی لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے لوگوں کو, تو اس کا بھی آپ کو صدقۃ الفطر اس کی طرف سے بھی دینا پڑے گا. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکاۃ الفطر جس کو فطرہ کہتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے, کیوں, کیا اس کا, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ ویسے بھی تو زکات دے رہے ہیں, ویسے تو خرچ کر رہے ہیں, یہ اسی دن اور اسی وقت میں اور اسی مقدار میں کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ زکاۃ الفطر روزے دار سے جو بے حیائی کی اور بے فائدہ چیزیں, غلط چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں, اس سے زکاۃ الفطر اس کو پاک کر دیتی ہے. وہ کمپنسیشن ہے غلطیوں کے لیے, وہ کفارہ ہے اپنی غلطیوں کا جو روزے کی حالت میں ہوئے ہیں, جو غلطیاں ہوئی اس کا کفارہ ہے. تو طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ روزے دار کو لغو سے, لغو کہتے ہیں بے فائدہ چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور رفث کہتے ہیں گندی بے حیائی کی چیزیں, تو ایسی چیزوں سے روزے دار کو کیا کرتی ہیں, پاک کرتی ہیں. وطعمۃ للمساکین, اور صدقۃ الفطر یا زکاۃ الفطر یا فطرہ مسکین, غریب اور بھوکے یا تنگ دست لوگوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے, ان کو کھانے ملتا ہے. عید کے دن کم سے کم وہ بھوکے نہ رہے مسلمان, اتنی تو غیرت مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ ایک بھی مسلمان بھوکا نہ رہے. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ ہمارا کام ہے تلاش کرنا. من ادّاها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ, جو نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دے دے, تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول زکات ہے. یعنی یہ بھی زکات کی قسموں میں سے آتا ہے, لیکن یہ الگ ہے وہ الگ ہے. تو فہی زکاۃ مقبولہ, تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول صدقہ ہو جاتا ہے. ومن ادّاها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات, اور جو عید کی نماز کے بعد فطرہ دے, تو آپ نے فرمایا یہ دوسرے صدقوں کی طرح ہے, جو سال بھر آدمی دیتا ہے, یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے, اس سے وہ بات نہیں ملے گی جو فضیلت اس کی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں ہم کو دیکھنی تھی. یہ رمضان کے اعمال ہیں, ہم کو ہر چیز بصیرت کے ساتھ, سوچ سمجھ کے, اخلاص کے ساتھ, اتباع کے ساتھ میں, مجاہدے کے ساتھ میں, اور دعوت کے ساتھ میں, علم کے حاصل کرنے کے ساتھ میں کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو رمضان ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن اگر ہم لاپرواہی برتتے ہیں تو جیسے پچھلے رمضان گئے یہ بھی چلا جائے گا, اور ہم وہیں کے وہیں رہیں گے, ترقی کچھ بھی نہیں, جہاں تھے وہیں, یا ہو سکتا ہے الٹا پیچھے بھی آدمی جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو آج کی اس مجلس میں میں نے مناسب سمجھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.